بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد، علم اور خوف کے فضائل جواز ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ مولوی ارشاد فرمایا کہ مولویوں کے سینکڑوں واعظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چندے کا نام بھی نہیں ہوتا، اور ان دنیا دار لوگوں کا کوئی لیکچر بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں چندے کی ترغیب نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ بعض مولوی اگر چندہ لیتے بھی ہیں تو دباؤ ڈال کر نہیں لیتے، کیونکہ دباؤ ڈال کر تو وہ لے سکتا ہے جس کا کچھ اثر ہو، ان بیچاروں کا اثر ہی کیا ہے جو ان کا دباؤ پڑے، اور یہ حضرات دباؤ ڈال کر ظلم کر کے وصول کرتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ تم کو اس حالت تک تمہاری بیجا شفقت لائی ہے، تم نے قوم پر ضرورت سے زیادہ شفقت کر کے ایسے ذریعے اختیار کیے ہیں، پس تم اسی قدر شفقت کرو جو تمہارے دین میں نقصان نہ پہنچائے۔ بعض لوگ چندے میں ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی نہیں بچتے، اس خیال سے کہ بدون اس کے کام نہیں چلتا، اگر یہ تدبیریں نہ کی جائیں تو کام بند ہو جائے گا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کام بند ہی ہو جائے تو بھی آپ کو کیا فکر، قیامت میں اگر اس کی تم سے پوچھ گچھ ہو تو کہہ دینا کہ میں نے لوگوں کو امداد کی ترغیب دی تھی مگر کسی نے نہ مانا، کام بند ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جواب کے بعد تم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ کر رکھا ہے، مگر اس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے۔ طالب علموں سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر خدا پر بھروسہ کر کے رہیں تو رہیں، ہم ذمہ داری نہیں لیتے، خدا تعالی نے دیا تو ہم دے دیں گے۔ مگر باوجود اتنی بے پرواہی کے اچھی خاصی طرح مدرسہ چل رہا ہے، بلکہ یہاں تک انتظام کیا کہ طالب علموں کو ایسی دعوت بھی جس میں کسی کے گھر جانا پڑے قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ دعوت کا کھانا کھا لینا بھیک نہیں ہے، مگر چونکہ آج تک طالب علموں کی دعوت اکثر لوگ ان کو ذلیل سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور میں دینے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ طالب علموں کو کچھ دیں تو عزت سے دینا چاہیے، وہ آپ کے مہمان ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کا کوئی مہمان آ کر مسجد میں ٹھہرے اور کھانے کے وقت گھر جانے سے انکار کرے تو آپ کیا کہیں گے کہ دروازے پر جا کر کھانا لے آؤ؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسجد میں جا کر خود اس کو کھانا دیں گے۔ پھر طالب علموں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب تم نے خود ان کو دروازے پر بلایا تو گویا اپنے مہمانوں کو تم نے خود ذلیل کیا، پھر کس منہ سے ان کو ذلیل کہتے ہو؟ خود تم نے ہی ان کو بلا کر ذلیل کیا اور خود ہی ذلیل کہتے ہو۔ خلاصہ یہ کہ دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنی یہ حالت چھوڑ دو اور تھوڑا تھوڑا کام شروع کرو، تم لوگ اول ہی سے بڑا کام شروع کرتے ہو، اس کے لیے مجبوراً زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم کو نامناسب کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک اور آسان ترکیب آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو کام شروع کرنا ہو اتنا شروع کیجئے جو آپ اپنی ذات سے کر سکیں، جب کام شروع ہو جائے گا اور دوسرے دیکھیں گے خود بخود تمہاری مدد کریں گے۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد مقرر ہے، تم بھی اس پر رہو۔ چنانچہ اس آیت میں اس مضمون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ شفقت ان لوگوں پر کیجئے جن میں خدا کا خوف ہو اور عالم ہو۔ ایک بات تو اس آیت سے یہ ثابت ہوئی، دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نہایت عالی شان ہے کہ خدا تعالیٰ کو آپ کا غمگین ہونا کسی طرح منظور نہیں، جب کوئی بات رنج کی ہوتی ہے فوراً تسلی فرمائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اور ہی ہے، آپ کی امت کے ولیوں کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کبھی ان حضرات کا دل تنگ نہیں ہوتا، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور کیوں کر نہ رہیں، ان حضرات کے پاس وہ چیز ہے کہ وہ جس کے پاس بھی ہوگی خوش ہی رہے گا، بلکہ ان حضرات کی خوشی کی یہ حالت ہے کہ ان کو بادشاہوں کی پریشانی پر رحم آتا ہے، اور لوگ تو ان کی ظاہری حالت پر رحم کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا، بھوکوں مرے جاتے ہیں، اور یہ حضرات اہل دنیا پر رحم کھاتے ہیں کہ ان کو دنیا کا ہیضہ ہو رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں، بلکہ اس مرض کو مبارک مرض سمجھ رکھا ہے۔ صاحبو تم انفاقہ مستوں اور روزے داروں پر رحم مت کرو، ان کی حالت پر رحم کرو، ان کی حالت پر رحم کرو، ان کے لیے خوان نعمت تیار ہو رہا ہے، قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے عوض کھاؤ پیو۔ غرض اہل دنیا کو ان پر رحم آتا ہے، مگر رحم کے قابل حقیقت میں وہ خود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غم کے وقت اللہ والوں کی اب بھی تسلی ہوتی ہے، تو اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کیوں غم فرماتے ہیں، آپ تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جن کو خوف ہے، اور خوف جب ہوتا ہے جبکہ علم ہو، اور علم ان کو ہے نہیں، مگر یہ چاہیں تو علم حاصل کر سکتے ہیں، پس جب خود ہی توجہ نہیں کرتے تو آپ بھی غم نہ فرمائیے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علم میں کیسی خوبی ہے، اور اسی کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ بغیر علم حاصل کیے خدا کا خوف نہیں ہو سکتا، اور خوف کا ہونا ضروری ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں خوف سے بڑھ کر اور کسی چیز کا اہتمام نہیں، تقویٰ بھی اسی خوف کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی نسبت فرماتے ہیں ہدل للمستقین، معنی یہ ہے کہ قرآن شریف ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیونکہ خوف پیدا ہوگا تبھی حق کی تلاش بھی ہوگی۔ خوف وہ چیز ہے کہ اسلام بھی اسی کی بدولت پھیلا ہے، پس خوف کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور بغیر علم کے خوف پیدا نہیں ہوتا، اس لیے علم بھی ضروری ہوا۔ لیکن میرے علم سے خوف نہیں پیدا ہوتا، بلکہ علم کے ساتھ غور و فکر بھی ضرورت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر اس کے دل پر علم کا اثر نہیں ہوتا، محض زبان تک رہتا ہے۔ غرض دو چیزوں کی ضرورت ہوئی، ایک تو علم دین کی، کیونکہ یہ نہ ہو تو خوف ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر خوب سوچا کرو کہ قیامت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، جب وہاں پوچھ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اس سے ایک اثر پیدا ہوگا، اور اس اثر کا نام حال ہے۔ تو اصلاح کے لیے تین چیزیں ضروری ہوئیں، ایک علم، دوسرا عمل، تیسرا حال۔ حال کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک حال نہ ہو میرے علم و عمل سے کام نہیں چلتا۔ مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ زنا حرام ہے، اور اس پر عمل بھی کرے کہ زنا سے بچا رہے، لیکن اس پر اسی وقت تک جمع رہ سکتا ہے جبکہ اس عمل پر صاحب حال بھی ہو جائے۔ بغیر حال کے عمل ایسا ہے جیسے بے انجن گاڑی، کہ اس کو ہاتھ سے دھکیل کر کچھ دور تک لے جائیں، لیکن جہاں چھوڑ دیجئے گا وہیں رہ جائے گی، کیونکہ اس میں آگ نہیں۔ بس یا تو خود انجن بن جاؤ کہ تمہارے اندر خدا کی محبت کی آگ بھری ہو، نہیں تو کسی انجن کے ساتھ تو ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہی حالت ہوگی جس کو پہلی مثال میں عرض کر چکا ہوں۔ غرض حال نہ ہو تو عمل اکثر بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میرا حال بھی کافی نہیں، بلکہ حال کے لیے عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ جس میں عمل کا ظہور نہیں اس میں حال بھی یقیناً نہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صاحب حال ہو اور اس کا حال ہمیشہ چھپا ہی رہے، کبھی ظاہر ہی نہ ہو، اور حال کا ظاہر ہونا ہی عمل ہے۔ دل کی حالت عمل ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھو اگر کسی عاشق کی مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ اول تو اس کو دیکھتے ہی اس کی تعظیم کے لیے زمین پر گر پڑے گا، پھر جا کر اس کو لپٹ جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محبوب کو دیکھے اور اس کو حرکت بھی نہ ہو، یوں ہی دیوار کی طرح کھڑا رہے؟ تو اگر کسی شخص میں محبت خداوندی کا حال ہے تو اس کی کیا وجہ کہ اس کی حرکات سے بھی اس کا ظہور نہ ہو، ہمیشہ یہ حال چھپا ہی رہے؟ آخر اس کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اطاعت خداوندی کیوں نہیں کرتا؟ غرض علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور حال بھی ضروری ہے۔ بس خوف حال ہے، اسی سے عمل میں آسانی ہوتی ہے، اسی سے عمل کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا چسکا نہ ہو اس وقت تک کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کچھ دین کے کاموں ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حال ہی سے دنیا کے کام بھی چلتے ہیں۔ دیکھیے اگر رات کے 2 بجے کسی جگہ ریل میں جانا ہو تو ٹھیک وقت پر بلا کسی کے جگائے ہوئے آنکھ کھل جانا یہ حال ہی کی بدولت تو ہے کہ دل پر سفر کا خیال سوار ہو گیا، کسی چیز کا دل میں رچ جانا یہی حال ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرته اضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يصنع. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز اور محبوب رکھتا ہے، یعنی اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے، اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے. دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں، بلکہ اس شرط سے دنیا کی محبت بری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے. مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے، آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. ترجمہ: اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاوے تو اس کو ڈبونے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے. پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے، اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جائے، یعنی آخرت کی کشتی کے اندر، تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح خاتمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ روز ہونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها فَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا. سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھتکار دو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو، اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. یعنی برے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بس یہ جو عمل لکھا ہے سنت کا کہ تھتکار دینا بائیں طرف کو 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بس کروٹ بدل کر سو جائے، انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہوتا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت میں تیسری روایت نیز ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کیا کرتے ہیں، اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحج، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم. اللهم كل خير لك.